الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبس الدفاق لي اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تقریر باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، درس تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ بالتدریج اپنے طریقے اور اپنے مقصد کو لیے ہوئے جاری ہے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے تسلسل کے ساتھ اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے قرآن و سنت سے ثابت شدہ متعدد موضوعات کو سماعت فرمایا، جس میں حقوق اللہ یعنی اسلامی نظریات، اسلامی عقائد اور ایک مسلمان کے لیے بنیادی کن عقائد اور کن نظریات کا متحمل ہونا ضروری ہے، الحمدللہ اس درس کے اندر تسلسل کے ساتھ وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اسلامی طرز زندگی اور اسلام جو ایک نظام فطرت ہے، اس نے ایک مسلمان کی زندگی کے اصول اور اسلوب کو جس انداز میں ذکر کیا کہ جو طریقہ ایک انسان نے اپنی زندگی کی ادائیگی کے لیے اور آپ اپنے اس ایمان یعنی جادہ دولت کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو اسلامی زندگی، اسلامی طرز زندگی ہے، اس پر الحمدللہ بالتدریج ہم گفتگو کر رہے ہیں تربیت کے حوالے سے، جس میں بے شمار مضامین اور بے شمار وہ اخلاقیات سے متعلق مضامین جن کا جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ایک نظریاتی اور ایک مضبوط مسلمان بننے کے لیے اشد ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد انسان دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر صرف وہ اس کلمے تک ہی کی پابندی پر مقید نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی زندگی کے تمام نشب و فراز، زندگی کے تمام پیچ و خم اور زندگی کی تمام مسرتوں کے لمحات، خوشی و انبساط کے لمحات، حزن و ملال کے لمحات، المختصر اس کی زندگی کے اندر جتنے شعبے، جتنے احساسات اور جتنے درجے اور وجدان اور فراست کے جتنے گوشے اس کے اندر سے اجاگر ہوتے ہیں، جس کو وہ خارج کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد تمام کے تمام شعبوں پر اسلام کی تعلیم اپنا قبضہ جما لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کرنے سے لے کر کھانا پینا لباس تک جتنے بھی شعبے ہیں، اسلام ان تمام شعبوں پر ایک جامع تعلیم مرحمت فرماتا ہے، اور کلمہ گو مسلمان کو نظریاتی راستے پر لانے کے لیے اور مکمل طور پر شیطان کی چنگل سے نکال کر اس کو رحمانی بندہ بنانے کے لیے اسلام اس کے تمام شعبوں پر کلام کرتا ہے، چاہے وہ شعبہ اس کی خوراک کا ہو، اس کے لباس کا ہو، اس کی تجارت کا ہو، مال کو خرچ کرنے کا ہو، مال کو حاصل کرنے کا ہو، خوشی کے حصول کا ہو، خوشی بانٹنے کا ہو، صدمے اور غم کو محسوس کرنے کا ہو اور صدمہ اور غم کے اندر سے نکلنے کا ہو، اور اگر اس کو جمع کر لیا جائے تو انسان کی زندگی دو چیزوں پر آ کر جمع ہو جاتی ہے، وہ ہے خوشی اور غم، امید اور نا امیدی، امید اور خوف۔ اس کے جتنے شعبے بنتے ہیں اللہ رب العالمین کا دین اس پر مکمل دستگیری فرماتا ہے، مکمل ان شعبوں کے نصاب، اس کے اصول، اس کے سلیبر کو بیان کرتا ہے، جس میں سراسر انسان مومن کے لیے بھلائی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے حوالے سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو دین کو اور جو اسلام کی تعلیم کو مسجدوں تک اور درسگاہوں تک مقید رکھتے ہیں، اس سے بنیادی نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تمام امور جو اصلاح ارض کے لیے ہیں اور وہ تمام امور جو فساد فی الارض کے ہیں، ہم اس کے درمیان فرق نہیں کر پاتے، اور نتیجہ یہ نکلتا کہ ہم مسجد میں رب کو ناراض کرنے کی بجائے راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد اس کے وہ اصول اور اس کی جانب سے بیان کردہ وہ تمام طریق جس کا خیال رکھنا اس کی رضا کے لیے شرط ہے، مشروط ہے، ہم سرے سے اس کو پامال کرتے ہیں، جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر اسلام اور حسن کو سجانے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پر ہمارے اندر نہ اسلام داخل ہوتا ہے اور نہ اس کا گداز، نہ اس کی نرمی، نہ اس کی چاشنی سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے اعتبار سے بانٹا ہوا ہوتا ہے، ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم اس چیز کو لینا شروع کر دیتے ہیں، جو چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے ہم اس میں دوسرے رخ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر فیصلہ کرنے کی بات آ جائے تو اگر کوئی ہمارا مخالف ہو تو ہم اس پر سخت کلمات کے ساتھ سخت حکم لگانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر معاملہ ہمارے بچوں کا آ جائے، ہمارے والدین کا آ جائے، ہمارے رشتہ داروں کا آ جائے، تو ہماری زبان کے اندر لکنت آ جاتی ہے، ہمارے قلم کے اوپر سختہ طاری ہو جاتا ہے اور ہمارے اندر طاقت و بساط باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان نے ہمارے اندر پیدا کر رکھی ہے، اور یہ وہ رکاوٹ ہے جو اسلام کے اس سیل روا اور اس میٹھے چشمی کی چاشنی کو ہماری جبین سے لے کر ہمارے ظاہر سے لے کر ہمارے دل تک اترنے نہیں دیا جاتا. اگر ان تمام تصورات کو محض تین چیزوں کے اندر جمع کر لیا جائے تو بنیادی نقطہ نظر بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان, اور اس بات کا کامل یقین کہ ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ان تمام امور کی جواب دہی کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور اٹھایا جائے گا, اور ان تمام سوالات کے لیے ہمیں مستعد ہونا پڑے گا کہ زندگی دی تھی کہاں خرچ کر دی, جوانی دی تھی اس کو کہاں ضائع کر دیا, علم دیا تھا کس حد تک اس پر تم نے عمل کیا, مال تم نے کس ذرائع سے حاصل کیا ہے اور مال کو تم نے کس ذرائع پر خرچ کیا ہے. اب آپ دیکھیے ان پانچ چیزوں کا پامن مسلمان کو کر کے اللہ رب العالمین کا دین اس کی آخرت نہیں بلکہ اس کی دنیا کو بھی سنوارنا چاہتا ہے. اور اسلام جو معاشرے کی اصلاح کی بات کرتا ہے, معاشرے کی حسن و خوبی کی بات کرتا ہے, تو اگر ان پانچ چیزوں کا خیال ہر فرد رکھنا شروع کر دے کہ اس نے اللہ کے حضور ان کا جواب دینا ہے, اس میں منبر والا صف میں رہنے والا, اس میں مولوی اور غیر مولوی, اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے, تمام نے آ کر ان پانچ سوالوں پر جمع ہو جانا ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین نے سوال کرے گا کہ جو تُو نے مال حاصل کیا تھا بتا یہ مال لایا کہاں سے تھا, اور یہ بتا تُو نے یہ مال خرچ کن پر کیا تھا, تُو نے علم جو حاصل کیا تھا اس علم پر تُو نے کتنا عمل کیا تھا, ہم نے جو زندگی کی رونائیاں اور زندگی کے ہم نے جو تجھے رونائیاں اور تجھے ہم نے برکتیں مرحمت فرمائی تھی اس کے ساتھ تو لطف اندوز ہوا, اس کے اسراف اور اس کے خرچ کے ذرائع تُو نے کیا کیے, تیری زندگی کے اندر سب سے برکت والا شعبہ جو تھا وہ تیری جوانی کی زندگی تھی جس میں تیرے اعصاب بڑے مضبوط تھے, تو تُو بتا کہ تُو نے اپنی قوت و ہمت کو, اپنی دانائی اور اپنے فکر کو, تُو نے اپنی استقامت اور قوت کو جو جوانی کے اندر ملتی ہے یہ تُو نے کن کاموں کے اندر صرف کی ہے. یہ پانچ سوالات اسلام ہر مسلمان پر رکھتا ہے. اگر ہر مسلمان ان معاملات کو سمجھنا شروع کر دے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو ایک کی اصلاح کے بعد دوسری کی اصلاح ہے, دوسرے کے بعد تیسرے کی اصلاح ہے, اور پھر اس سے سارے معاشرے کی اصلاح ہے. اور اس کو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں میں اس کے کلام میں تقسیم فرمایا ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. میں حقوق اللہ حقوق العباد یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے. اللہ رب العالمین کے حقوق اللہ کی بارگاہ میں جب مقبول ہے کہ جب اس کے ساتھ اس کے تمام حقوق کا خیال رکھا جائے کہ جو اس نے اپنی ذات سے متعلق بیان فرمائے ہیں اور اس کائنات کی صلح کے لیے اور انسانوں سے متعلق بیان فرمائے ہیں, اور انسانوں کے ساتھ مہربانی کرنے کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اگر اس بھائی دوست پڑوسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو اس میں اس کی کوئی خوبی اور خاصیت نہیں ہے بلکہ ہمارے رب کا یہ حکم ہے. تو جب حقوق العباد کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر حقوق اللہ کی جلوگری ہوتی ہے, اور جہاں پر حقوق اللہ کی جلوگری ہوتی ہے وہاں پر دل اس بات کے لیے تیار ہو کے مولا ہم نے تیرے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کر دیا ہے, اب تجھے راضی کرنے کے تیرے دربار میں حاضر ہے کہ تو اب تو بھی ہم سے راضی ہو جا. تو یہ دونوں حقوق اپنے لحاظ سے گویا کہ لازم ملزوم ہے, اس سے فرار نہیں ہے. اب میں اس کو دوسرے مرحلے میں لے کر چلتا ہوں. تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس نظریاتی گفتگو کے تحت اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام نے طرز زندگی کے تمام تقاضوں کو بیان کر دیا ہے. اسلام نے طرز زندگی کے حوالے سے اسلامی زندگی کے تمام شعبوں کو بیان کر دیا ہے. اب ہر مسلمان ان شعبوں کی پابندی اس پر ضروری ہے, اور رب کریم نے قرآن میں جہاں جہاں پر, یا نبی کریم نے احادیث میں جہاں جہاں پر اسلامی طرز زندگی کو بیان کیا ہے وہاں پر ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن نے وہاں پر مشورہ نہیں دیا ہے کہ تم ایسا کر لو تو اچھا ہے, ایسا نہ کرو تو برا ہے, بلکہ قرآن مجید برہان رشید نے ان حکم پر مشورہ نہیں دیا ہے بلکہ ہمیں ان حکم کا پابند کیا ہے, وہ حکم کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے, ہم پر وہ تمام احکام فرض کیے گئے ہیں. تو لہذا وہ تمام حکم مشورے کے تحت نہیں ہے کہ جس میں ہم ایک پہلو کو چھوڑ دیں اور ایک پہلو کو لے کر آئیں, بلکہ وہ مشاورت نہیں ہے بلکہ وہ حکم کی تعمیل ہے اور نفاذ یہ حکم ہے کہ تمہارے رب کا حکم ہے, تم نے اس چیز کو لینا ہے, اس چیز کو آزمانا ہے اور اس چیز پر تم نے عمل کرنا ہے. اور حقوق العباد کے اس لہجے پر کئی احادیث اس حوالے سے موجود ہے. جس طرح کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن رب کریم ایک شخص سے یہ پوچھے گا کہ جب میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے کو کیوں نہیں دیا, جب مجھے کپڑوں کی حاجت تھی تو تو نے مجھے کپڑے کیوں نہ دیے؟ وہ کہے گا مولا تو بھوک سے پاک ہے، یہ تیری صفت ہی نہیں ہے. اس وقت اللہ رب العالمین اس نظام کائنات کے اندر جس کائنات کو بنا کر اور جس میں انسانوں کو بسا کر رب کریم فخر فرماتا ہے. پھر اس طرز زندگی میں اللہ رب العالمین اصلاح کی پہلو چاہتا ہے، اخوت و بھائی چارگی اور رواداری کے پہلو کو چاہتا ہے. تو اس وقت رب کریم کی ذات گویا ہوگی کہ کیا میرا بندہ بھوک کی حالت میں تیرے پاس نہ آیا تھا؟ اس نے تجھے جب ہم نے مال کی فراوانی دی تھی تو اس مال کا مالک نہیں تھا، مالک تو ہم تھے. ہم نے تو تجھے صرف اس مال کا امین بنایا تھا، ہم نے تو وہ چیزیں تجھے امانت کے طور پر دی تھی، اور امانت کے تمام ذرائع اور امانت کے تمام شعبے ہم نے تیرے سامنے رکھ دیے تھے، اور ہم نے تجھے کہا تھا کہ تو ہمارے ان معاملات کا اگر کسی ذہانت ملی ہے تو یہ ذہانت اس کا ذاتی وصف نہیں ہے، یہ رب کی جانب سے امانت ہے. کسی کو مال ملا ہے تو یہ اس کا ذاتی وصف نہیں ہے، یہ رب کی جانب سے اس کے لیے امانت ہے. کسی کو بازو کی طاقت اور ہمت ملی ہے یہ اس کا ذاتی وصف نہیں ہے، یہ رزق اور یہ نعمت اللہ رب العالمین کی جانب سے امانت ہے. اور یہ الغرض انسان کی زندگی کے اندر اور انسان کے اندر خوبیوں اور نعمتوں کے جتنے سلسلے رب کریم نے جڑ دیے ہیں یہ انسان کی ذاتی وصف کا کمال نہیں، یہ رب کریم کی جانب سے امانتوں کا سلسلہ ہے میرے دوستو. اور رب کریم نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں عقل و دانائی و خوبصورتی ہمت مال و دولت و شہرت و حشمت و انعامات یہ تمام چیزیں یہ ہماری امانتیں ہیں. ہم دنیا کے اندر اس کے ذرائع تمہیں بتائیں گے، اس کے خرچ کرنے کے شعبے تمہیں بتائیں گے، اور ہماری جانب سے یہ حکم ہوگا کہ تم ہماری امانتوں میں خیانت نہیں کرو گے بلکہ ہماری نعمتوں کو اور ہماری امانتوں کو ان کے شعبوں کے اندر تقسیم کر دو گے. اسی لیے قرآن مجید برہان رشید نے جہاں جہاں پر رزق کا ذکر کیا ہے، میں آگے والے آنے والی آیت کو جوڑنے کے لیے اس ترتیب کو لے رہا ہوں کہ قرآن ایک جگہ پر نہیں درجنوں جگہ پر اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ رب کریم جب شرعی احکام کو بیان فرماتا ہے تو میرے دوستو اس میں پہلی چیز نماز ہوتی ہے جو حقوق اللہ کا کامل ثبوت ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اس میں حقوق العباد کے اعتبار سے مساوت اور اخوت اور رواداری کا ثبوت ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو وہاں پر انسان کی انانیت اور اس کے کبر و نخوت کے بت کو توڑا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ مال و منال کے اعتبار سے، حسب و نصب کے اعتبار سے اس کی برابری کا نہیں، لیکن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کاندھا لگا کر کھڑا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ کے ساتھ بادشاہ ہی کھڑا ہوگا، وزیر کے ساتھ وزیر ہی کھڑا ہوگا، شیخ کے ساتھ شیخ ہی کھڑا ہوگا، سید کے ساتھ سید ہی کھڑا ہوگا. نہیں، جب رب کے قریب حضور جب پہنچتے ہیں تو وہاں اس کے بندہ ہو کر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر مقام تفضیل جو ہوتا ہے، مقام فضیلت جو ہوتا ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو خدا سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا اسی کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اکرام و اعزاز کے ساتھ نوازا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام ایک ہماگیر، اس کی تعلیم ایک ہما جہت اور ہماگیر تعلیم ہے، اور مذاہب کے اوپر اسلام اس لیے فوقیت رکھتا ہے، اور مذاہب کے اوپر اسلام اس لیے برکت اور سبقت رکھتا ہے کہ اسلام کی تعلیم اتنی وسیع اور عریض ہے، کسی کی تعلیم تو اپنی جماعت، اپنی برادری، اپنے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اسلام کی تعلیم اس قدر عام ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں ہم تمہارے خالق ہیں، ہم ان نعمتوں کے مالک ہیں، تم امین ہو. اب ہمارے بندوں میں سے کوئی بھی تمہارے سامنے آ جائے اور وہ اس نعمت کا حقدار ہو تو تم خیانت نہ کرو بلکہ ان نعمتوں کو ان کے اندر تقسیم کر دو. تو اسلام نے جو مساوت کا، رواداری کا اور اخوت کا جو درس دیا ہے اس کی مثال نہیں پائی جاتی. ہاں ایک بات میں یہاں پر صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ عموماً یوں ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے یورپ کی مثال دی جاتی ہے، ہمارے سامنے مغرب کے ان ممالک کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھیے جناب وہاں پر قانون کا کس قدر احترام ہے، دیکھیے جناب وہاں پر حقوق العباد کے معاملات کی کس قدر پاسداری ہے. تو ایک حد تک ہم متعصب نہیں ہیں، ہم ایک حد تک اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یقیناً وہاں پر قانون کی پاسداری ہے، یقیناً وہاں پر حقوق العباد کے امور کی پاسداری ہے، لیکن جتنے غوغے اور جتنے شور کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اتنا بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر قانون کا نفاذ یا قانون کی پاسداری کی اصلاً وجہ جو ہے وہ نظام عادل ہے، وہ نظام عادل ہے. اگر کسی نے
سگنل توڑ لیا اور سگنل کے حدود کی پاسداری نہ کی اور سگنل کو پھلانگ گیا, اسے پتا ہے کہ مجھے گرفت میں لے لیا جائے گا, میری گاڑی کے نمبر نوٹ کر لیے جائیں گے اور مجھے پھر اس پر چالان یا جرمانہ دینا پڑے گا. اسی طرح جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام معاملات میں نظام عادل کی بالادستی اس لیے ہے, تو وہ تمام امور کو وہ سر انجام دیتے ہیں, یا سگنل پر رکنا ہو یا کسی غریب کا ساتھ دینا ہو, المختصر جتنے بھی امور ہو, تو وہاں پر صرف دنیا کا حصول ہی سروکار ہے, دنیا کے حاکم سے بچنے ہی کی غرض موجود ہے. اور وہ نظام عادل زجر و توبیخ جزا اور سزا کا جو سلسلہ ہے وہ ان کو کپوا کر رکھ دیتا ہے, وہ ان کو لرزہ کر کے رکھ دیتا ہے کہ اگر اس چیز کو نہ لیا تو مال کا نقصان ہے, جان کا نقصان ہے. اسلام جو ہے وہ نظام عادل کو اس اعتبار سے نہیں لے کر آتا, اسلام جب نظام عادل کو لے کر آتا ہے تو اس میں برادری کے تشخص کو ختم کرواتا ہے, ذاتی اعتبارات کو ختم کرواتا ہے, ذاتی تفوق اور برادری کے رسموں کو ختم کرواتا ہے. وہاں پر اگر ایک کافر اور غیر مسلم اگر کسی قانون کو فالو کرتا ہے تو صرف دنیا کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے, مسلمان اگر کسی قانون کو فالو کرتا ہے تو دنیا کو محض آسرا اور اصل آخرت کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. ایک تو بنیادی قانون کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسلم ممالک کے اندر جہاں پر اس چیز کا فقدان ہے, وہاں پر پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کے وہ طریقے جو بیان فرمائے ہیں ان میں پہلا طریقہ عدل کا ہے. کیا ہے؟ عدل کا ہے. اللہ نے بندوں کے لیے عدل کو لازم کیا ہے کہ جب بندوں کے حقوق کی بات آئے گی تو وہاں پر عدل ضروری ہے. آج ہوں ہمارے حکمرانوں میں وہ خود عدل کے پیمانے پر نہیں, اور ہماری عدل کی خانقاہیں جہاں سے عدل کے فیصلوں کا ارجاء ہوتا ہے وہاں پر رشوت, رواداری, تعلقات کی اس قدر بے غرضی گویا کہ فراوانی ہے کہ جس کی بنا پر عدل کا جنازہ اٹھ چکا ہے. تو حضرات گرامی, یہ تمام امور جو ہے وہ عدل کے نظام پر ہے. اتنا ہونے کے باوجود کہ آج چور کی سزا ہمارے ملک ہو یا کسی بھی ملک میں ہو چند پیسوں پر اس کے لیے برات ہو سکتی ہے, آج زنا کے لیے چند پیسوں پر اس کی چھٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود اسلامی معاشرے پر اوپری سطح پر اس قدر برائی چھائی ہوئی ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی رضا اور آخرت کے تصور کو اتنے مربوط انداز میں مسلمانوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ الحمدللہ اس کو بڑے فخر سے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا اکثر طبقہ اس سے محفوظ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں سزائیں مل جائیں گی, اس سے محفوظ اس لیے ہے کہ ہمارا رب ناراض ہو جائے. تو یہ نظام عادل جو اسلام نے پیش کیا ہے اس کی نظیر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعتبار سے اس طرح پیش فرمائی ہے اور ذکر فرمائی ہے اور واضح فرمائی ہے کہ اس میں تمہارا دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ تمہاری دنیا کے حقوق احسن طریقے سے گزریں گے, تمہارے دنیا کے تعلقات, معاملات, لین دین, تمہارے رابطے اور احیاء زندگی کے تمام شعبے بڑے احسن طریقے سے گزریں گے. پھر رب کریم نے فرمایا کہ اس کا تم خیال رکھو, اگر تم خیال رکھو گے تو ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے, اگر تم خیال رکھو گے تو ہم تم سے راضی ہو جائیں گے, اگر تم خیال رکھو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. ایسا کوئی شعبہ, ایسا کوئی مذہب ہمارے سامنے نہیں ہے. اب دنیا کے اندر تو یہ تمام امور موجود ہے لیکن اس کے بعد کی دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. تو اسلام اس دنیا کے اندر امن کا اس قدر خواہاں ہے کہ رب کریم کا کلام بھی اور اس کے نبی کی سنت بھی اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں امن کے لیے, رواداری کے لیے معافی کر دے, غصے کو ختم کر دے یا غصے کو کم کر دے اور اپنے دشمن کو معاف کر دے, تو رب کریم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر وہ شیو شکر تو تیرے لیے بن جائے گا لیکن آخرت کے اندر تیری اسی نیکی کہ جس سے تمہیں دنیا کو سنوارنے کی کوشش کی ہے اس کے عوض ہم تو یہ جنت بھی عطا فرما دیں گے. تو مسلمان کو دھراز باندھنے کے لیے آخرت کا اجر موجود ہے, مسلمان کو اس نعمت پر مستعد ہونے کے لیے, اس قانون پر کوشا ہونے کے لیے آخرت کے ایک اجر اور ثواب کا ایک سلسلہ, اپنے رب کی خوشنودی کی دھراس ایسی موجود ہے کہ جو بندے کو رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے کے اندر ہو اس نیکی کے کام کو کرنے کے لیے مستعد کر دیتی ہے. شرط جب ہے کہ جب ہم نیکیوں کے لیے جزا کے سلسلے کو دیکھیں اور گناہوں کے لیے سزا کے سلسلے کو دیکھیں, تو جزا اور سزا کا سلسلہ یہ رب کی طرف متعلق کر دیتا ہے اور بندہ پھر اس بات کا خواہاں ہو جاتا ہے کہ دنیا والے مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن جو جزا دینے والا ہے, جو سزا دینے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو جب بندے کا یہ تعلق جڑ جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ خود اپنی اس نہج کی طرف آ جاتا ہے جو نہج صراط مستقیم ہے. تو تعلق تمام چیزیں میرے دوستو فکر کی ہے, آخرت سے ہم نے تعلق جوڑنا ہے, دنیا کو وقتی تصور کرنا ہے اور یہ دنیا کو مطلقاً چھوڑ دینا بھی اللہ رب العالمین نے محبوب نہ رکھا، بلکہ دنیا کے اندر جتنے رشتے، جتنے تعلق، جتنے معاملات اللہ نے بیان فرمائے اور پیدا فرمائے ان کے ساتھ حق ادا کرنا بھی رب کریم نے اس قدر رضا کا حکم بیان فرمایا کہ سید عالم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرے تو اب وہ تو اپنا دل بہلا رہا ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا دراصل وہ عبادت ہی میں ہے. اگر ان تعلق کو، نظام حیات کو اور حیاتی تمام پہلو کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے اور وہ تمام ادارے جو انسان کی زندگی کے ساتھ منسلک ہیں اس کو اگر وہ بروئے کار لاتا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے تو رب کریم فرماتا ہے کہ صرف عبادت وہ نہیں جو مسجدوں میں تم کرتے ہو، اگر گھر میں اپنے بچوں پر بھی تم شفقت کرو گے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت کرو گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو گے، تمہاری واہ واہ بھی ہوگی، تمہاری پذیرائی بھی ہوگی اور ہماری جناب سے تمہیں عبادت کا ثواب بھی ملتا رہے گا. تو ایسا خوبصورت نظام اسلام کے علاوہ کسی نے نہیں پیش کیا. اب آپ دیکھیں اگر باپ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے تو بیوی اس کی سامنے مزید تعظیم و تکریم کے پر کو بچھائے گی، اس کے بچے اس کے لیے تحسین اور تمہید کے جملے کہیں گے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اگر نیک سلوک کرے، ان کے ساتھ رواداری کرے تو برادری کے اندر اس کا ایک نام ہو جائے گا. تو دنیاوی فائدہ یہ ہے لیکن دنیاوی فائدے کے ساتھ ان امور کو اس لیے کرے کہ مولا یہ تیری رضا تھی تو دنیاوی فائدے کے ساتھ تھا آخرت کا ذخیرہ بھی تیار ہو رہا ہے، آخرت کا ذخیرہ بھی تیار ہو رہا ہے. اور اس آخرت کے اندر جس نے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت حاصل کی ہے، اگر جہنم کے دھکتے ہوئے شولے بھی اس کے سامنے ہوئے اور ایک غریب نے یہ کہہ دیا کہ مولا میں اس کے رشتے میں رہا اور اس نے میری فریاد کو بھر لے آیا اور مجھے ضرورت تھی مولا، اس نے میری حاجت کو پورا کر لیا، تو رب کی رحمت ایسی جوش میں آتی ہے کہ میں بندوں کا خالق ہوں، میں ان پر کریم و رحیم ہوں، تو نے میرے بندوں پر رحم کیا ہے تو جا تو کیا یاد رکھے گا، آج جہنم کے دھکتے ہوئے شولے تیرے لیے گلزار ہم بنا دیتے ہیں اور تیرے گناہوں کو معاف کر کے جنت نعیم میں تجھے داخل کر دیتے ہیں. تو یہ تمام تقاضے آپ دیکھیں کہ دنیاوی سلوک بھی صحیح چل رہا ہے اور آخرت کا ذخیرہ بھی تازہ ہو رہا ہے. اور اس میں ایک بات میں حقوق العباد کے حوالے سے ایک بات میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے لیے تاکہ یہ مفہوم جو ہے اپنے پورے پہرائے کے اندر واضح ہو جائے. دیکھیے کہ دنیاوی نظام کے اندر اللہ رب العالمین نے کیسا سلسلہ رکھا کہ حقوق العباد رب کریم نے عدل کو رکھا کہ وقت کا قاضی، وقت کا حاکم وہاں پر آئے اور عدل کا نفاذ کرے. اور قرآن مجید برہان رشید میں سورہ نساء کے اندر اللہ نے بیان کر دیا ایمان والو جب تمہارے سامنے گواہی طلب کی جائے تو پھر تم نے اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تم نے گواہی دینی ہے. اور گواہی مثال کے طور پر گواہی عدل کا نظام، ساری حیات کا دار و مدار عدل پر ہے. اگر نظام عدل خراب ہو گیا تو نہ مجھے آپ پر اعتبار، نہ آپ کو مجھ پر اعتبار، نہ کسی حکم کی پاسداری، نہ کسی حکم کا خیال، نہ اس کی عدولی سے بندہ باز رہتا ہے. کیونکہ نظام عدل جزا و سزا سے مرکب ہے، جزا و سزا سے مرکب ہے. جب انسان کو پتا ہو کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر گیا تو مجھ پر گرفت ہو جائے گی، اس معاہدے پر عمل کر لیا تو مجھ پر انعام کی بارش ہو جائے گی. یہ نظام عدل پیش کرتا ہے. آج یہاں پر ہمارے وہاں سارا یہ بندر بانڈ جو لگا ہوا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، یہ نظام عدل نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ورنہ وہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور اور وہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ عراق کی سرزمین سے ایک عورت تنہا چلے گی، عراق کی سرزمین سے ایک عورت تنہا چلے گی، سر سے لے کر پاؤں تک وہ سونے سے لگی ہوئی ہوگی اور نوجوان عورت ہوگی اور وہ خانہ خدا تک چل کر آئے گی، سارے راستے میں وہ امن کے ساتھ ہوگی، عفت و پارسائی کے ساتھ ہوگی، کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ جناب اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. فرمائش بشارت مصطفیٰ کریم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی دور میں اس عورت کو دیکھا ہے کہ جو عراق کی سرزمین سے تنہا چل کر آئی تھی خانہ خدا کی زیارت کے لیے. وہ نوجوان عورت کہ جس کے جسم پر سونے اور زیورات لگے ہوئے تھے لیکن نظام مصطفی اور قانون مصطفی ناموس انسانیت کی اس قدر پاسداری کر رہا ہے کہ کسی شخص نے نہ اس کی عصمت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے نہ اس کے مال کے اوپر ہاتھ ڈالا. تو یہ نظام عدل ہے، یہ نظام عدل ہے جو رعایا کے لیے پیش کیا گیا. اور نظام جب رب کریم نے نظام عدل اپنے جانب رکھا تو پھر اس میں وہ لوگ جو رب کریم پر ایمان لے آئے
اور اس کے بندوں پر شفقت کرنے والے ہوئے، بندوں پر نرمی کرنے والے ہوئے۔ تو رب کریم جب اپنے بندے سے عادل کا فیصلہ کرتا ہے تو اگر رب کریم عادل کرے تو پھر جنت میں تو کوئی نہیں جا سکتا، رب کریم اگر عادل کرے تو جنت میں تو پھر کوئی نہیں جا سکتا، کسی کی گزر نہیں ہے۔ لیکن جو ایمان لے آیا، اب جس پیمانے پر بھی لایا، تصدیق اس میں پائی گئی جس جہد کے ساتھ پائی گئی، لیکن اگر اس مخلوق رب کریم کے مخلوق پر اگر اس نے ترس کھا لیا ہے، کوئی امور کر دیے ہیں، تو رب کریم کی ذات اپنے عادل سے، اس کی قدرت اپنے عادل سے درگزر کرتی ہے اور فضل پر فیصلہ فرماتے ہوئے اپنے اس بندے کی مغفرت فرماتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت ہے، ایک گناہگار عورت ہے، اس کا گزر ایک جگہ سے ہوا، اس نے دیکھا کہ جناب ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے بلک رہا ہے، کتا جو ہے وہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ اس عورت نے اپنے موزے سے کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اب دیکھیں وہ کافرہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بعض علماء نے اس کے کفر کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن مخلوق خدا پر شفقت رب کریم کی قدرت اس اعتبار سے دعوت دیتی ہے کہ رب کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا، اسے ایمان کی توفیق محمد فرمائی، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو ولیاں میں شمار فرما لیا۔ تو یہ فضل ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کے پہلو رکھے جائیں، اور بندوں میں بھی کون، اس کی زیرو خلق میں۔ اب دیکھیے آپ، جانور کتا جو ایک خسیس جانور ہے لیکن اس کے اندر روح موجود ہے، وہ زی روح ہے۔ اب اس عورت نے اسے بچانے کی کوشش کی ہے تو رب کریم نے اس کے کفر کے گناہ کو معاف کر کے اسے ایمان کی دولت بھی دی ہے اور اسے نیکیوں میں وہ اجر عطا فرمایا ہے جو اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سارا نظام ہماری طبیعت کو تیار کرتا ہے دین کے امور کی پابندی کے لیے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کے حقوق کے لیے، اپنے دوستوں کے حقوق کے لیے، اپنے گھر والوں کے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے حقوق کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کے لیے۔ یہ حقوق کی ادائیگی، میرے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ حقوق کی ادائیگی جب احسن طریقے سے ہوگی، جب ہمارے نظروں کے اندر جزا اور سزا کا فلسفہ موجود ہوگا، اور یہی جزا اور سزا کا فلسفہ نیت بنائے گا۔ نیتوں کے اندر یہی چیز شامل ہوگی۔ آپ اگر اپنے کسی عزیز کی خدمت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ کروں گا تو رب مجھے اجر دے گا، تو اب آپ نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، نیت میں وہ چیز شامل ہو گئی، تو یہ خالصتاً نیکی ہو گئی۔ اگر آپ نے کسی امور کو اس لیے چھوڑا کہ میرے رب نے اس کے لیے عذاب رکھا ہے، تو اس سے آپ بچ گئے، تو وہ عمل آپ کا عبادت اس لیے بنا کہ آپ نے رب سے ڈر کر اس چیز کو چھوڑا ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ان کے عملوں کے ذریعے جنت میں داخل نہیں کیا جاتا، ان کی نیتوں کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ نیت وہ چیز ہے حقوق العباد کے اعتبار سے جو اس بندے کو مستعد و توانا کر دیتی ہے۔ آج اس موضوع کے لیے یہ مختصر سی تمہید میں نے اس لیے بنائی کہ تاکہ آنے والا موضوع ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ آج دیکھیے ہمارے وہاں مال کی تقسیم اس اعتبار سے ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ مال ہو تو مال تو رزق میں واضح ہے، لیکن رزق میں جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں، یعنی ایسی چیز جس کو آپ اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں، ایسی چیز جس کو آپ اپنے لیے عزت اور شرف کا سبب سمجھتے ہیں، چاہے وہ آپ کا علم ہو، آپ کی جوانی ہو، آپ کے بازو کی قوت ہو، شجاعت و بصارت کا سلسلہ ہو، فکر و تفکر کا سلسلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کو آپ اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے ہیں، اس کو قرآن نے رزق کے لفظ یاد کیا ہے، اس کو قرآن نے رزق کے لفظ یاد کیا ہے، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے، وہ من ما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے اس کو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح زکات فرض ہے، جس طرح زکات کا دینا فرض ہے، اسی طرح ان امور میں بھی فرائض ہیں، ان امور میں بھی فرائض ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک قریبی ساتھی، کہ اگر ہم اس کو مشورہ نہ دیں تو وہ بہت بڑی نقصان سے، بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح مال میں سے زکات دینا فرض ٹھہرا، مال میں سے بعض صدقات واجب ٹھہرے، مال میں سے بعض چیزیں نوافل ٹھہری، جس طرح مال میں سے اللہ کی راہ میں دینے میں درجے ہیں، کچھ کا دینا فرض ہے، کچھ جگہ پر دینا فرض ہے، کچھ جگہ پر دینا واجب ہے، کچھ جگہ پر دینا مستحب ہے، اسی طرح یہ نعمت ہر چیز میں چلے گی، وہ جوانی میں بھی چلے گی، وہ تفقہ میں بھی چلے گی، وہ علم و دانائی میں بھی چلے گی، وہ قوت و حشمت میں بھی چلے گی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے
کسی خاص فن پر عبور عطا فرمایا ہے، کسی خاص چیز میں خاص فراست عطا فرمائی ہے شعبے میں، اور اسی شعبے میں آپ کا کوئی قریبی دوست عزیز رشتہ دار اس کام کو کرنے جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر وہ کر گیا تو کام خراب ہو جائے گا اور اس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا، تو اس اعتبار سے شریعت مطہرہ نے یہاں پر آپ کی ذہانت کے خرچ کے لیے اس مصرف کو فرض قرار دیا ہے کہ آپ اسے مشورہ ضرور دیں گے، آپ اس کی اصلاح کے لیے بولیں گے ضرور کہ وہ اس نقصان سے دوچار ہو کر اپنی تمام نعمتوں سے ہاتھ دھو نہ بیٹھے اور وہ گویا کہ بالکل اس اعتبار سے نہ ہو جائے کہ کلاش ہو جائے، تو اگر اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے آپ کا فرض ہے، اب وہ مانے یا نہ مانے آپ کا فرض ہے کہ جناب آپ ادب و آداب کے ساتھ اس کی خدمت میں وہ مشورہ وہ نصیحت پیش کریں، اس لیے کہ نصیحت پیش کرنا آپ کے لیے کوئی شرط کی بات جب بنے گی کہ یہ نصیحت کی دانائی جو تھی یہ اللہ نے آپ کو امانت پر عطا فرمائی تھی، اس کا مشرف سامنے آ گیا ہے، اب اس کو اس کے حوالے کر دینا ہے۔ یہ ہر چیز کے اندر ہے، آپ کے اندر اگر طاقت موجود ہے اگر آپ کسی مظلوم کی مدد نہیں کریں گے وہ ضائع ہو جائے گا، تو اس وقت آپ کو اس کی مدد کرنا فرض ہے، آپ اس کی مدد کرنا فرض ہے۔ اسی طرح آپ وہ اپنی مدد سے کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں خود جرت و بہادری کہ وہ چل بھی سکتا ہے، لیکن اسی طرح جس طرح کے صدقات نافلہ ہوتے ہیں پھر بھی اخلاقی طور پر اجر و ثواب کے لیے شریعت آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تمہارے پاس یہ نعمت موجود ہے تم اسے صدا دو، تم اسے صدا لگاؤ، تم اسے آواز دو کہ بھائی میری کوئی مدد ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ تو رسول کریم فرماتے ہیں یہ باہم ایک دوسرے کا رابطہ جو ہے رب کریم ارشاد فرماتا ہے یہی وہ نیکی ہے کہ جس کی بنا پر ولایتیں دی جاتی ہے، اس کی بنا پر رضا کی چادر پہ نہیں جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں یہ تمام تقاضے اپنے ذہنوں میں ہم نے رکھنے، ہم نے سمجھا کہ بس سال میں ایک دفعہ مال کی گڈیاں شمار کر لی، اس میں سے زکات الگ کر لی ہے، اب بات مکمل ہو گئی۔ اب ہم کسی سڑک سے گزر رہے ہیں وہاں پر کوئی زرر والی چیز موجود ہے، کچھ نیک لوگوں کو ہم نے یوں بھی دیکھا ہے کہ جناب وہ سڑک سے گزر رہے ہیں اور راستے میں جو سیوریج لائن ہے وہاں پر کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ آنے والی گاڑی کو تحفظ مل سکے، تو کچھ نیک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی علامت وہاں لگا دیتے ہیں۔ یہ بظاہر ایک عام سطح نظر آتا ہے، لیکن اگر نیت اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو تو میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد اس کی یہ ایک ہی نیکی اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ حقوق العباد کے سمراٹ کے اعتبار سے اس کی ایک نیکی، جس طرح کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے سنا کہ آپ نے گلی کے نکڑ پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی چوراہے پر نہ بیٹھا کرو، حضور نے فرمایا چوراہے پر نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا رسول اللہ ہمارے دوست احباب شام کے وقت ملتے ہیں تو شام کے وقت ایک دوسرے سے الگ سلیک اور معلومات کرنے کے طبیعت پوچھنے کے لیے ہم ایک چوراہے پر بیٹھ جاتے ہیں، تو حضور کیا اس میں کوئی اجازت ہے؟ تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اجازت مرحمت فرمائی اس میں بھی دنیاوی تقاضے اور حقوق العباد کے تمام امور کا کس قدر خیال رکھا گیا۔ حضور نے فرمایا ہاں تین چیزوں کو اگر پورا کرو گے، تین چیزوں کو اگر تم پورا کر دو گے تو پھر یہ بات تم سن لو کہ تمہارا چوراہے پر بیٹھنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جائز مزاح کرنا جائز ہے اور تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا تین چیزوں کے تقاضے تم نے پورے کرنے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی غیر محرم گزرے وہاں سے، اگر وہاں سے خواتین گزرے تو تم نے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے۔ ایک دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمائی کہ راستے کے اندر، راستے میں اگر کوئی ضرر شے موجود ہے جس سے کسی کو ضرر تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ تم پر ضروری ہے۔ فرمایا تیسری چیز یہ کہ راستے سے جو گزر رہا ہو اسے سلام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا راستے کے حق ہے، جب یہ تین چیزیں تم دے دو گے تو تمہارا یہاں پر بیٹھنا بھی عبادت ہوگا اور جائے گی۔ تو دیکھیں یہ نظام جو شریعت مطہرہ پیش کر رہا ہے کہ جس میں ایک طرف اجر و ثواب اور آخرت کا ذخیرہ بھی ہے اور دنیاوی صلاح بھی ہے، تو یہ تمام امور جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی کے گرد گھومتے ہیں، شریعت مطہرہ نے اس کے ہر ہر لحظے، ہر ہر لمحے، ہر ہر دقیقے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور دونوں پہلو اس میں رکھے ہیں، دنیاوی پذیرائی کے بھی ہیں اور اصل آخرت کے اجر و ثواب کے بھی۔ یعنی ان امور پر عمل کرنے سے صرف یہ نہیں کہ بھائی ہم نے آخرت کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا، تو آخرت پر یہ یقین رکھیں کہ اجر و ثواب ملے گا، پھر ان امور پر عمل کرنا۔ اگر والدین کا ادب کر جاتے ہیں تو نیک کہلاتے ہیں، معاشرے میں دس بندے ہماری عزت کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ اگر خندہ پیشانی سے پیش آ جاتے ہیں تو بچے فرمان بردار ہو جاتے ہیں،
ہمارا معاشرے میں ایک نام ہو جاتا ہے. اگر ہم صحیح اور اچھے تاجر بن جائیں تو معاشرے میں ہماری دیانت اور امانت کا تاج کھل جاتا ہے. تو معاشرے کی عزت کے ساتھ ساتھ اگر اسے اللہ کا حکم سمجھ کے کیا جائے تو آخرت میں بھی یہ جنت میں دخول کا ذریعہ بن جاتا ہے.
تو میرے دوستو ان تمام امور کو سمیٹتے ہوئے اب وہ لوگ جن کی توجہ اس امور کی طرف نہیں ہے, جو سراسر دنیا دار بنے ہوئے ہیں, جن کا آخرت سے کوئی شغف نہیں ہے, تو قرآن میں ایک جگہ پر نہیں متعدد جگہ پر ان کو جھنجھوڑا ہے, ان کو ہلایا ہے اور انہیں کہا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت خوبصورت لوگ گزر گئے ہیں, تم سے پہلے بھی بازو کے بڑے مضبوط لوگ گزر گئے ہیں, تم سے پہلے بھی وہ لوگ گزر گئے ہیں کہ جن کی مثال یوں ہوتی تھی کہ پہاڑ کو ہل سکتا ہے ان کے جسم کو کوئی نہیں ہلا سکتا. ان کے پاس مال کی فراوانی ایسی تھی کہ کئی کئی لوگ ان کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے. لیکن حال کیا ہوا کہ جب انہوں نے دنیا والوں کا خیال ہماری نجات کے لیے نہ کیا تو ہم نے زمین میں انہیں پھنسا کر دیا. یہ ساری مثالیں قرآن مجید یہ پیش کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچانک اگر کسی انسان پر عذاب آ جائے, اچانک اگر اس پر کسی کوئی وبا آ جائے تو وہ یہ نہ کہہ سکے تو مجھے تو بتایا نہیں گیا تھا, مجھے تو واضح نہیں کیا گیا تھا. اور اگر اس چیز کے حکم کو نہ مانا جائے تو اس پر یہ عذاب ہے. اگر دوستوں کے ساتھ خیانت کی جائے اس پر عذاب ہے, گھر والوں کے ساتھ خیانت کی جائے اس میں عذاب ہے, مال میں خیانت کی جائے اس میں عذاب ہے. اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے اور ان تمام امور کا خیال رکھا جائے تو دنیا بھی ٹھیک گزرے گی اور آخرت بھی تیار رہے گی. تو سراسر اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. میں سورہ قصص کا ایک خاص حصہ آداب کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے یہ ساری تمہید میں نے پیش کی ہے تاکہ ہمارے شعور بالغ ہو جائے کہ یہ فلسفہ جو قرآن پیش کرتا ہے اس پر اتنی خوبصورت نصیحت لے کر آتا ہے, ایسے واقعات لے کر آتا ہے, ایسے اسلوب لے کر آتا ہے, ایسے لوگوں کے کردار کو لا کر پیش کرتا ہے کہ جنہوں نے اس حکم کو مانا تھا تو ہم نے ان کو کیا بنا دیا, اور جنہوں نے اس حکم سے فراموشی کی تھی ان کو ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے. انسان کو, انسان کی طبیعت کو سرکشی کی طرف لانے میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مال بنتی ہے. مال انسان کو سرکشی کی طرف لے آتا ہے. آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں جو قوموں کو بیچ رہے ہیں, جو ملت کو بیچ رہے ہیں, قوم کو فروش کر رہے ہیں. یہ قوم فروش لوگ جو ہیں جو قوموں کو بیچ دیتے ہیں, جو اپنے مقصد اور اپنی غرض کے لیے اپنے عزیزوں کا سودا کر لیتے ہیں, جو اپنی حوث کے لیے غریبوں کا سودا کر لیتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید نے ایسے قوم فروش لوگوں کے لیے قارون کے واقعے کو ذکر کیا ہے اور بڑے واضح طور پر ان کے سامنے ذکر کیا کہ ایک قوم فروش تھا حضرت موسیٰ کے دور میں جس نے قوم کا سودا کیا, قوم کو بیچا. اس کے اندر خرابی کیا تھی اور اس دور میں جو اچھے لوگ تھے وہ اس کو نصیحت کیا کرتے تھے, اس کو اچھی نصیحت کیا کرتے تھے. تو قرآن نے مال کے استعمال کے طریقے کو بتایا ہے. کسی کے پاس مال آ جائے وہ شیڈ بن جائے, قرآن نے اس کی مذمت نہیں کی ہے. قرآن نے اس کی مذمت, اس پر لان تان نہیں کیا ہے. لیکن ہاں, جب وہ مال کے تحت جو رب کی طرف سے امانت ہے اس کے مصارف میں خیانت کرنے لگ جائے, اس کے ذرائع میں خیانت کرنا لگ جائے, جہاں اس کو خرچ کرنا ہے وہاں سے بخل کرنے لگ جائے, تو پھر رب کریم ایسے مالدار پر لعنت بھی کرتا ہے اور ایسے مالدار کی مذمت بھی بیان کی جاتی ہے, اور اس کے لیے وہی مال دنیا و آخرت کے لیے اس کے اندر عذاب بنا دیا جاتا ہے. قرآن مجید برہان رشید نے ان تمام تصور کو کہ انسان کو باغی کرنے والی چیز, انسان کو گمراہ کرنے والی چیز اصل میں ہے مال. جو انسان کے پاس آتی ہے تو انسان کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, نخوت آ جاتی ہے, وہ اپنے آپ اور غیروں کے درمیان فرق کرنے لگ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں بولتا رہوں لوگ میری سنتے رہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے اس بات میں خاص فرق رکھا ہے. فرمایا کہ علماء, علماء جو ہیں, علماء اہل علم, یہ نبی کے دین کے وارث ہیں. ان کا کام ہے حق کو بیان کرنا. ان کو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ سیٹوں سے دور رہیں. علماء کو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ سیٹوں اور مالداروں سے دور رہو, اس لیے کہ مالداروں کے قریب ہو کر, مالداروں کے قریب ہو کر پھر تمہیں اس حکم کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر تم انہیں خیانت کرتا ہوا دیکھو تو خدا کے حکم کو بیان کرو, انہیں فراڈ کرتا ہوا دیکھو تو خدا کے حکم کو بیان کرو.
تم انہیں خدا کے مصارف میں اگر خیانت کرتا ہوا دیکھو تو اس حکم کو بیان کرو, اور اگر یہ چیز تمہارے اندر مستعد ہے تو پھر تم جا کر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو, ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہو. لیکن اگر تمہیں اپنے اوپر اتنا کنٹرول نہیں کہ تمہارے سامنے خدا کے دین کی قدروں کو پامال کیا جائے, تو پھر شریعت مطہرہ نے ان علماء کو, ان اہل علم پر پابندی لگائی ہے کہ یہ مالداروں کے دروازوں پر نظر نہ آئے, یہ مالداروں کے ساتھ سنگت کرتے بن نظر نہ آئے. اس لیے کہ وہ تو زمین فروش ہیں, کہیں تم علم فروش نہ بن جاؤ, کہیں تم گویا کہ دین فروش ملا نہ بن جاؤ. اگر دین کی منبر و محراب کی باری تھی, اگر ان کے پیٹ میں حرام اترنے لگ جائے گا, جب منبر و محراب کی باری تھی وہ اگر فراڈی لوگوں کے طرفدار بن جائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا مرکز میں کہیں مولوی ڈیزل کی صورت میں نظر آئیں گے, کہیں دیگر صورتوں میں نظر آئیں گے, اور اس صورت میں کیا ہوگا, اہل علم کی قدریں پامال ہوگی. اور اگر اہل علم کی قدریں پامال ہوئی تو یہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اس لیے کہ علم کی پامالی اور اہل علم کا نقصان, یہ اسلام کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اب نصیحت کرنے والے ہی مشکوک ہو جائیں تو پھر دنیا کا نظام اور آخرت کی طرف بلانے والا کون ہو. تو اس لیے یہ فرق خاص فصیح بیچ میں رکھی گئی ہے. اب آئیے قرآن کا مضمون آپ دیکھیے اور اس کے سامنے واضح. اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ وہ قاری جو سیٹوں کے دروازوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے, حضور نے فرمایا اس سے اچھی تو وہ مکھی ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے. یہاں سے مراد وہ قراء جو سو ہیں, وہ علماء جو سو ہیں, کہ جن کا عقیدہ بھی درست نہیں, جن کے اعمال بھی درست نہیں. اگر عقیدہ بھی درست ہے تو عالم صاحب بیٹھے ہوں اور شیخ صاحب غزل سن رہے ہوں, عالم صاحب بیٹھے ہوں اور شیخ صاحب مجرا دیکھ رہے ہوں, اور اس عالم میں اتنی جرت نہ ہو کہ خدا کے دین کی نافرمانی علی الاعلان وہ شخص کر رہا ہے, اگر وہ اس محفل کو نہ چھوڑ سکا وہیں پر بیٹھا رہا, تو اس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی فرمان میں پیش کی ہے. وہ علماء سو میں سے ہیں, وہ زرخرید لوگ ہیں, وہ زرخرید درباری ملا ہیں کہ جن کے سامنے وقت کے لیڈر اور قائد اسلام اور تعلیم کو مسخ کرتے چلے جاتے ہیں, وہ اس کی تعویل کرتے ہیں یا اس کے سامنے زبانیں بند رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے, آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ ایسا قاری کہ جو لوگوں کے شیٹوں کے دروازوں پر ان کے حرام مال کو کھانے کے لیے کھڑا ہو, حضور فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے, اس سے اچھی تو وہ مکھی ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے. اس لیے کہ مکھی جب گندگی پر بیٹھنے کے لیے جاتی ہے تو اس وقت مکھی گندی نہیں ہوتی, بیٹھتی ہے تو گندی ہو جاتی ہے, بیٹھتی ہے تو گندی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے علم جو حلال و حرام کو جانتا ہے, جا رہا ہے ایسے سٹوری کے پاس, جا رہا ہے ایسے حرام خور کے پاس جس کے پاس جانے سے دین کے لیے تہمت کی جگہ پر جا رہا ہے. حضور نے فرمایا اس سے اچھی تو مکھی ہے جو گندگی اور نجاستوں پر بیٹھتی ہے. اس لیے کہ جب وہ نجاست پر آ کر بیٹھتی ہے تو بیٹھنے کے بعد وہ ناپاک ہوتی ہے, بیٹھنے سے پہلے سے پاک رہتی ہے. لیکن یہ شخص تو چلا تھا تب بھی ناپاک تھا, پہنچا بھی تو ناپاک پر پہنچا. یہ اسلام کی قدروں کو اور جب تک ہمیت اور غیرت کو نہ رکھا جائے بات پوری نہیں ہو سکتی. کسی نے خوب کہا کہ اکبر نے اپنے دربار کے اندر داخلی راستہ یوں بنایا تھا. اکبر ملعون, جس نے آخری عمر میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا, جس کو اکبر بادشاہ کہتے ہیں مغلیہ, اس نے اپنے دربار کے اندر آنے کا راستہ ایسا بنایا تھا کہ آنے والا سر جھکا کر آتا تھا. لیکن ایک مرد قلندر ایسا پیدا ہوا کہ جب اسے اکبر کے دربار میں خدا کی توحید اور نبی کی شریعت کی زندہ و جاوید تصویر پیش کرنے کے لیے رب کی جانب سے حکم ہوا تو وہ سر جھکا کر نہیں آیا. دنیا نے دیکھا کہ وہ واحد شخص تھا جو اکبر کے دربار میں اگر آیا تو اس نے سر پہلے نہیں داخل کیا, پہلے اپنے دائیں پاؤں کو داخل کیا. اور اس سے جب کہا گیا کہ پاؤں تم نے کیوں داخل کیا تو اس نے کہا کہ یہ سر خدا کے آگے جھکتا ہے, کسی بادشاہ کے آگے نہیں جھکتا. اسے دنیا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے, جس نے اکبر کے سامنے سر نہیں جھکایا, پاؤں آگے کیا. اور جب پوچھا گیا یہ پاؤں کیوں آگے کیا, فرمائیے یہ سر جو ہے, یہ سر احمد سہندی کا جو ہے, یہ خدا کے آگے جھکتا ہے, بادشاہوں کے آگے نہیں جھکتا ہے. ورنہ کئی ورنہ کئی درباری ملا سر جھکا کر جاتے تھے ورنہ کئی درباری ملا سر جھکا کے جاتے تھے, لیکن مجدد پاک کا جب داخلہ ہوا تو آپ نے اپنے پاؤں کو داخل کیا, فرمایا تیری حیثیت یہ ہے جو میں تجھے بتا رہا ہوں. آج دنیا جانتی ہے کہ اکبر ملعون کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, مجدد پاک کی محبت سے سارے مسلمانوں کے دل دھڑک رہے ہیں.
تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے اس کائنات کا وجود باقی رہتا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں قارون سے متعلق ایک فلسفہ بیان کیا اور یہ حقیقت بیان کی کہ ان قارون من قوم موسیٰ, کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا, ان کا رشتہ دار تھا. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا, ان کا رشتہ دار تھا. فبغا علیہم, جس طرح فرعون نے ساری قوم کے مال کو سمیٹ لیا تھا. یہ ہمارے حکمرانوں کو تو رات کو سونے سے پہلے یہ قرآن کی آیت تو ضرور پڑھنی چاہیے, لیکن ظرف اور اگر سنجیدگی کا کوئی گوشہ وسیع ہے تو بات واضح ہو جانی چاہیے کہ فرعون نے جس طرح قوم کی ساری جائیداد کے غریبوں کو چوس لیا تھا اور ہر چیز ان پر اتنی مسلط کی تھی کہ اس نے قوم کے تمام رگ و پے سے ان کے خون کو چوس لیا تھا, غلامی کی بیڑیاں ان کے گردنوں اور پاؤں میں ڈال دی تھی, توق غلامی کا ان کے گردنوں کے اندر تھا. یہ قارون جو تھا جسے یہ کہا کہ فبغا علیہم, ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ اسے بغاوت اس لیے کہی گئی کہ فرعون کا ہم مشرف تھا, یہ فرعون کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور فرعون کے ہاتھوں قوم کو بیچا کرتا تھا. قوم کے پاس جب آتا ان سے کہتا خاموش رہو, یہ جو تم فرعون تمہیں دو وقت کی روٹی دے رہا ہے نا, فرعون جو تمہیں دو وقت کی روٹی دے رہا ہے یہ تمہارا بہت محسن ہے, اگر یہ تمہیں اپنی ریاست سے نکال دے تو تمہارا حال بڑا برا ہو جائے گا. یہ قوم کو غلامی میں رکھنا چاہتا تھا, آزادی کے تصور کو ان کے لیے بھیانک صورت میں پیش کرتا تھا جو آج ہمارے حکمران کر رہے ہیں. نہیں نہیں, امریکہ کی غلامی تمہارے لیے بہتر ہے, اگر اس سے تم نے نکلنے کی کوشش کی, اگر تم کیا ایک وقت کی روٹی کو کم کر سکو گے, کیا تم اب فاقے سہ سکو گے؟ قوم کہہ کے مر گئی ہے کہ ہم فاقوں میں بھی رہ سکتے ہیں, ہم بھوکے بھی رہ سکتے ہیں, لیکن ہم یہودی نظام کو اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتے. لیکن جان بوجھ کر قوم پر مسلط کیا جاتا ہے. تو قارون کی سب سے پہلی خباثت بےمانی جو اس کی تھی, فبغا علیہم, وہ قوم فروش تھا. کیا تھا؟ مل کر کہیں کیا تھا؟ قوم فروش تھا. اور قوم فروش صرف وہ نہیں, جو اس کے سپورٹر تھے وہ بھی اس کے ساتھ گئے جہنم میں. خالی قوم فروش جو قارون ہوتا ہے, قارون تنہا نہیں جاتا جہنم میں, فرعون تنہا نہیں جاتا, اس کے جھنڈے باندھنے والے بھی جاتے ہیں, اس کی چاکنگ کرنے والے بھی جاتے ہیں. اس سے لوگوں کا ڈرا نہیں, آپ کی بھی بوری بن جائے گی, اس کی بھی بوری بن جائے گی. اس کے لیے لوگوں کو ڈرانے والے بھی جہنم میں جاتے ہیں, اس کے ڈرانے والے بھی جہنم میں جاتے ہیں. فما فبغا علیہم, فبغا علیہم, اس نے قوم کو بیچا. یہ قرآن کا مزاج ہے, اور قرآن کہتا ہے جب تم نے ہم پر ایمان لے آئے, تقدیر پر ایمان لے آئے, تو پھر حق کو جرت سے بیان کرو اور حرام کو جرت سے روکو. یہ طریقہ مسلمان کا ہونا چاہیے. آج ہمارے اندر یہ ڈبل پالیسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ نہ تقدیر پر ہے, نہ ہم ایمان میں مضبوط ہیں. غوث اعظم نے جو سلسلہ قادریہ چلایا تھا وہ تعویذ بیچنے کے لیے نہیں چلایا تھا, آپ نے سب سے پہلے قوم کے اندر نیکی کا شعور پیدا کیا. دیکھو یہ نیکی کرو گے بہت ثواب ملے گا, یہ نیکی کرو گے بڑا ثواب ملے گا, نیکی کا شوق پیدا کیا. اور پھر آپ نے اس بات پر ثواب پیش کیا کہ تقدیر حق ہے, دیکھو اللہ نے تمہارے بارے میں جو لکھ دیا لکھ دیا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ فضل کرنے والا ہے, جس کے بارے میں جو لکھ دیا ٹھیک ہی لکھا, کہا جی ٹھیک لکھا. اس تصور کو اتنا پتایا, اس تصور کو ذہن میں اتنا ڈالا, اور یہ حق تصور تھا کہ تقدیر اللہ نے اگر لکھی ہے, جس کے لیے جو لکھی ٹھیک لکھی, اس لیے کہ اللہ ماں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے, ماں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے. جب بندے کا عقیدہ تقدیر پر جڑ جاتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوگا ہو کر رہے گا, تو پھر اسے حق بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور حرام کی بےخونی کرنے سے اس کے ہاتھ کو کوئی نہیں روک سکتا. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت کو اگر آپ پڑھیں, پورے بادشاہ کی فوج ایک طرف, سرحن کا یہ سرخیر ایک طرف, دنیا ہستی تھی, یہ تنہا صوفی کیا کرے گا, لیکن انہیں تقدیر پر اتنا بھروسہ تھا. پتا چلا, ان کا یقین تھا کہ اگر اکبر کی تلوار سے میری موت ہے تو میں اس کی واہ واہ کروں تب بھی مارا جاؤں گا, اور اگر اکبر کی تلوار سے میری موت نہیں ہے تو میں اس کے گریبان کو پکڑ کے بھی جھنجھوڑوں گا تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. یہ ان کا یقین تھا. اور دنیا نے دیکھا کہ سرحند کے ایک شیخ نے جو اکبر کو للکارا,
اکبر کتنا بڑا ظالم تھا جس نے خدا کے دین کو بگاڑ دیا, مسجد اور مندر ایک ساتھ بنائی. جس طرح آج بعض قادیانیوں کے ایجنٹ کہتے ہیں کہ جناب ہم مرزائیوں کا اور مسجدوں کا رخ ایک طرف کریں گے, یہ بالکل اکبری سوچ تھی. اس وقت مجدد الحسانی علیہ رحمت نے دین کا مذاق بننے نہ دیا, آواز کو بلند کر کے آواز لگائی. آواز میں صداقت تھی. چند مرید جمع ہوئے, لاکھوں نہیں, چند مریدوں نے اکبری حکومت کو ختم کر دیا, اکبری حکومت کو ختم کر دیا. ایک بات یہاں پر اور واضح رکھیں, ایک تو ہمیں قرآن جیسا کہتا ہے, گھڑی دیجیے گا, قرآن کہتا ہے کہ شیطان انسان کو مایوسی سے ڈراتا ہے. یہ غور سے سنیے گا, یہ میرے ذاتی فلسفہ یا جذباتی جملے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ شیطان انسان کو رزق کی کمی, فقر سے, کہ تو یہ کام کرے گا تو بھکاری ہو جائے گا, تیرا پیسہ چھن جائے گا, فقر سے اور مایوس کرتا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا. شیطان فقر سے مایوس کرتا ہے, اور اس کا یہ اتنا خطرناک کار ہے, صرف اس سے وہ بچ سکتا ہے جو تقدیر پر بھروسہ رکھتا ہے, جو تقدیر پر بھروسہ رکھتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا نا کہ حضور میں نوجوان ہوں, مجھ سے گناہ ہو جائے گا, یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو خصی کر دوں؟ سید عالم نے فرمایا, ابو ہریرہ تو اپنے آپ کو کر یا نہ کر, تیرے بارے میں خدا کا قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے, قلم لکھ کر خشک ہو گیا. یہی بات مجدد صاحب نے کہی تھی کہ اگر اکبر کی میں واہ واہ بھی کرتا رہا اور میری موت اس کے ہاتھ نہ لکھی ہے تب بھی کچھ نہیں, اور اگر میں اس کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر حق بولتا رہا, میری موت اس کے ہاتھ نہیں لکھی ہے, وہ میرا بال بیوی کا نہیں کر سکتا ہے, وہ میرا بال بیوی کا. اور اگر موت لکھی بھی ہے, موت لکھی بھی ہے, تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سید الشہداء کا یوم گزرا ہے, 7 شوال کو حضرت امیر حمزہ کا یوم گزرا ہے. آپ کی شہادت کیسی تھی؟ حضور کے چچا ہیں, ان سے بڑا نمازی کون, ان سے بڑا عابد کون, ان سے بڑا زاہد کون؟ ان کا جسم پڑا ہے. دیگر شہیدوں پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم ان پر ہوا ہے. ناک کاٹ دی گئی, آنکھ نکال دی گئی, کان کاٹ دی گئے, سینے کو چیر لیا گیا, اور لیکن جب کفن دیا گیا تو سر کو ڈھانپتے تو پاؤں کھلا رہتا ہے, پاؤں کو ڈھانپتے تو سر کھلا رہتا. اگر ایسی موت آ بھی گئی تو یہ فضل کی بات ہوتی ہے, نقصان کی نہیں ہوتی. یہ نقصان کی, کربلا کے اندر اہل بیت کے لاشیں بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے, کوئی انہیں دفن کرنے والا بھی نہیں تھا, تو یہ نقصان کی بات نہیں ہوتی ہے, یہ بھی عظیمت اور فضل کی بات ہوتی ہے. کامیابی یہ ہے کہ جو اپنی دین کے ساتھ وفا کر جائے, جو اس پیغام حق کو لے کر چلے. قرآن نے یہی کہا, آگے جملے سنیے گا, اللہ فرماتا ہے کہ قارون جو قوم کو بیچ رہا تھا, حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتا تھا, حضرت موسیٰ دین کی بات کرتے ان کے سامنے وہ فرعون کے سپاہیوں کو لے جاتا. حضرت موسیٰ جہاں اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھ کر اجلاس کر رہے ہوتے, فرعون کے پاس جا کر قارون مخبری کرتا اور مخبری کر کے کہتا کہ وہاں پر حضرت موسیٰ بیٹھے ہیں. اب جیسی مخبری ہوتی سپاہی پہنچ جاتے, آپ کے صحابہ کو پکڑنا شروع کر دیتے. یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ قارون چلاتا تھا. قرآن کہتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُنُوز, ہم نے اس کو خزانوں کی بھرمار دی تھی. اس کو یہ اکڑ اس لیے آ گئی کہ اس نے کہا میرے پاس پیسہ بہت آ گیا, میری سیٹیں بہت ہو گئی, میں ایک بہت مسلم ہو گیا. میں ایک بات یہاں پر عرض کر رہا تھا, شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے نا. ہمارے پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا, ہمارے اندر نہ جانے کس شخص نے پروپیگنڈا کر دیا کہ لگے جو علماء سیاست نہ کریں, علماء سیاست. اور ایک فکر دے دی گئی, خدا ان ظالموں کو ہدایت دے, ایک فکر دی گئی کہ نہیں 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 نہیں, سیاست کا ہم علماء سے کیا تعلق ہے. آج یہ جو ہمیں ناک تلے چنے چبوائے جا رہے ہیں, ہم چار بندے بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں, یہ اسی لیے کہ علماء سیاست میں نہیں ہے. اگر علماء سیاست میں ہوتے تو آج یہ دن پاکستان کو دیکھنا نہ ملتا. علماء سیاست میں ہوتے ہیں تو مرزائی کافر قرار پاتا ہے, علماء سیاست کے اندر ہوتے ہیں تو گستاخ رسول کو قتل کہنے کی دفاع بیان ہوتی ہے, علماء پاکستان کے اندر ہوتے ہیں تو پاکستان, علماء سیاست میں ہوتے ہیں تو پاکستان کی طرف یہودی میری نظر سے نہیں دیکھتا. یہ علماء کا سنگ میں اور یہ علماء کا قومی اسمبلی میں نہ ہونے کی بنا پر شراب خور حرام خور وہاں پر بیٹھے ہیں, جس کی بنا پر آج کبھی ناموس سے رسالت کی بات کی جاتی ہے, کبھی مرزائیوں کی دلالی کی جاتی ہے. یہ ایک فکر دی گئی ہے. میں کوئی سیاست کا اعلان نہیں کر رہا, لیکن ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں, سیاست اسلامی شعبہ ہے, سیاست اسلامی شعبہ ہے. علماء سیاست میں ہیں, انہیں رہنا چاہیے, اور مذہبی لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اہل علم کے ساتھ تعلق رکھ کر اپنے ایمان کو مسجدوں سے لے کر اسمبلیوں تک لے کر جائے. یہ ضروری ہے. اگر اس چیز کو نکال دیا گیا تو آپ نظام کب لائیں گے؟ اب حق کی آج مرزائیوں کی تعریفیں کی جا رہی ہیں, مرزائیوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے. کاش ہمارا ایک عالم دین اگر سینٹ میں ہوتا, ایک عالم دین اگر آج ہمارا قومی اسمبلی میں ہوتا تو ہم اپنا دکھڑا جا کر اس کو سناتے, وہ وہاں پر ایوانوں کے دو دیوار کو گنجاتے تو صحیح. آج دنیا قائد اہل سنت کو یاد کرتی ہے. کاش اگر وہ مرد حق ہوتا تو پھر کراچی کی سرزمین پر کوئی ناموس رسالت کانفرنس ہوتی. آج دنیا یاد کر رہی ہے کہ آج اگر وہ مرد حق ہوتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا. لہذا یہ ایک بہت بڑا پروپگنڈا تھا جو قارون کی طرف سے تھا, جو قوم کو غلامی میں خوش رکھنا چاہتا تھا. یہ قارون کی فکر ہے. اور وہ یہ کہتا تھا کہ اگر قوم آزادی کی طرف چلے گئی, قوم آزادی کی طرف آ گئی تو یہ ان کے لیے بڑے نقصان کی بات ہوگی. قرآن کہتا تھا فبغا علیہم, یہ قرآن کی آیت کی بے شمار تفسیریں کی گئی ہے کہ قارون کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ اس نے بندوں کو فرعون کے ماتحت رکھنے میں کہا یہی تمہاری آفیت تھی. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو مال دیا, مال اتنا دیا کہ اس کے مال کو 10 سے زیادہ جماعتیں اس کی صرف کنجیاں چابیاں اٹھایا کرتی تھی. یعنی اتنا مال ہم نے اس کو دیا. فرمایا کہ جب وہ اس مال کو لے کر بڑے نخرے کے ساتھ نکلتا تھا تو اہل حق علماء اس وقت بھی اسے ٹوکتے تھے. قربان جاؤں ان علماء کو. آج تو پھر بھی اہل حق بہت ہے. حضرت موسیٰ کے دور میں تو مٹھی بھر مسلمان تھے, لیکن جب قارون واہ واہ کرتے ہوئے نکلتا تھا نا اور لوگوں کو کہتا نا میری پارٹی میں آ جاؤ یہ سب ملے گا, تو دو گروپ بن گئے. مولویوں کے دو گروپ ہو گئے اس وقت, مذہبی لوگوں کے دو گروپ ہو گئے. یہ قرآن پیش کرتا ہے. ایک گروپ وہ تھا جو کہتا تھا تو بدبخت ہے, ہمیں مال نہیں چاہیے, موسیٰ حق کہتے ہیں, موسیٰ کے ساتھ. دوسرا کیا کہتا تھا وہ دیکھیے. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ نخرے سے نکلتا تھا اپنے لوگوں کو مال بانٹتے ہوئے, اپنے چاہنے والوں کو نوازتے ہوئے اور بڑا کرتا تھا, تو اس وقت وہ علماء ربانیین جو حضرت موسیٰ کی نالین کو چوما کرتے تھے, جو ان سے فیض لیا کرتے تھے, وہ کہتے قال له قومه لا تفرح, وہ کہتے تھے زیادہ اکڑ مت, زیادہ خوش مت ہو کہ تجھے اگر یہ مال مل گیا تو بہت خوش ہو رہا ہے. ان اللہ لا يحب الفریحین, اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور وہ علماء کھڑے ہو کر اس سے کہتے تھے وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرۃ, ارے یہ مال اگر تجھے دیا گیا ہے اس کو اس میں خرچ نہ کر, بلکہ اس کو اگر تو خرچ کرنا چاہتا ہے تو آخرت کے لیے خرچ کر تاکہ کل قیامت میں تجھے کچھ ملے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور دنیا میں جو تیرے اہل حق ہیں, تیرے رشتہ دار, تیرے بیوی, تیرے دوست احباب ہیں, یہ مال ان پر نچھاور کر, ان چمچوں پر نچھاور نہ کر. فرما واحسن کما احسن اللہ الیک, ایسا کام کر جو اللہ کو پسند ہو. ولا تبغی الفساد فی الارض, اور زمین پر فساد مت پھیلا. ان اللہ لا يحب المفسدين, اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. لیکن دوسری طرف سے یہ تو اہل حق اس کے منہ پر بولتے تھے, یہ جو تو اکڑ کے جا رہا ہے نا تو تیرے سر پر سونے کا تاج اس بات کی دلیل نہیں کہ تو حق پر ہے, تیرے پاس یہ جواہرات کے نشانات اس بات کی دلیل نہیں کہ تو حق پر ہے. یہی امام علی مقام امام حسین یزید کو کہا کرتے تھے, یہی امام علی مقام امام حسین یزید کو کہا کرتے تھے. جب اس سے کہا گیا کہ تو یہ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیتا, وہ کہنے لگا جی یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اللہ نے نہیں دیے مجھے, انما اوتیتہ علی علم عندی, کہا یہ تو سب میرے علم کا تھا, میری دانائی تھی, میں تو اتنا ماہر ہوں, میں تو کیمیائی چیزوں سے بڑی بڑی چیزیں بنا لیتا ہوں, میں زمین سے کیمیائی مادہ تلاش کر لیتا ہوں, یہ سارا مال جو میرے پاس ہے یہ میری اپنے علم کا کمال ہے, اللہ کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو کہ تم سے پہلے دانا لوگ گزرے ہیں, انہیں ہم نے مال دے کر آزمایا, تم سے زیادہ مالدار گزرے ہیں, تم سے زیادہ قوت والے گزرے ہیں, لیکن ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو مال کے شہدائی تھے, حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ہوتے تھے اور قارون کے ساتھ رات میں بیٹھ کر دلالی کرتے اور اس سے پیسہ بھی لیتے تھے, یعنی دونوں پارٹی منافق. جب ان کے سامنے سے قارون گزرا, موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے سے گزرا تو انہوں نے اسے اس کی طرف دیکھ کر تھوکا بھی نہیں کہ تیرے مال کی طرف ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں, یہ جو تو اکڑ کر چل رہا ہے نا, اکڑ کر چلنا خدا کو پسند نہیں ہے. اور سن لے گا تو مال خرچ کرنا چاہتا ہے نا تو آخرت کے لیے خرچ کر,
اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر، غریبوں پر خرچ کر، اللہ کے لیے خرچ کر، یہ بات ہے۔ لیکن جو منافقین تھے، قرآن کہتا فخرج علی قومہ بزینتہ، ایک دن وہ سج دھج کر اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ دیکھیں قرآن کتنا خوبصورت پیغام پیش کرتا ہے۔ ایک دن وہ سج دھج کر اپنی قوم کے سامنے نکلا، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ ہماری پگڑی نہ گرے، جو چاہتے تھے ہمارے کپڑے نہ پھٹے، جو چاہتے تھے ہمارے ایئر کنڈیشن اے سی بند نہ ہو جائے، جو چاہتے تھے ہمیں بند قید و بند کی صحبتیں نہ ملے، جو چاہتے تھے ہمیشہ ہماری واہ واہ ہوتی رہے، وہ دنیا کے پٹھو جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے یا نہیں تلنا، کاش قارون تجھے دیکھ کر ہمیں رشک ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے صحابی کیا کہتے ہیں، ہم تجھے تھوکتے بھی نہیں تیرے اوپر، تیرے مال پر۔ حق وہی ہے جو حضرت موسیٰ کہتے ہیں، لیکن یہ دنیا دار کیا کہتے تھے، یا نہیں تلنا مسلما اوتیا قارون، یا واہ واہ کاش ہمیں بھی ایسا مال مل جائے جو قارون کو ملا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بے شک قارون تو بڑا نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جسے اللہ نے علم دیا تھا وہ کہتے تھے ویلکم ثواب، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، فرمایا بربادی ہو تمہارے لیے، یہ مال کوئی خیر کی چیز نہیں ہے، خیر تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، خیر تو یہ ہے کہ اچھے عمل کیے جائے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، لیکن یہ بات وہ دنیا کے پٹھو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ باتیں تو ان کو سمجھ میں آئے گی جن کے سینے میں صبر کا گوشہ ہے۔ قرآن کہتا وہ کہتے تھے یہ باتیں کس کو سمجھ میں آئے گی، جن کے سینوں میں گویا کہ صبر کا گوشہ ہے۔ اب جب یہ نخرے سے نکلا، حضرت موسیٰ کے صحابہ نے یہ جواب دیا اسے، تو اب یہ کیا کرنے لگا، آخری چند جملے سنیے۔ اس نے ایک عورت کو کہا، ایک عورت حاملہ تھی، ان کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کر رہے ہوں گے نا تو میں تجھے پکڑ کے لے جاؤں گا، اور تو موسیٰ کے سامنے کہنا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ موسیٰ تیرا ہے۔ اور اس وقت جو انہوں نے، کیونکہ وہ چڑ گیا تھا، حضرت موسیٰ کے صحابہ نے جب اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی اور حق بولا، کیا بولا، حق بولا، نکل کے خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر تعویذ نہیں بیچ، باہر نکل، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اس لیے کہ غوث آدم ان بزرگوں نے خانقاہیں عورتوں کی طرح چھپنے کے لیے نہیں بنائے تھے، ادائے شبیری کے لیے بنائی تھی۔ حضرت غوث آدم کو اگر آپ دیکھیں تو کہیں وہ مریدین کے ساتھ نظر آتے ہیں تو کہیں میدان مناظرہ میں نظر آتے ہیں۔ مجدد الفسانی کو اگر آپ دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی وہ گدی پر بھی بیٹھے ہوں گے، ان کی پوری زندگی آنے والی امت کے ایمان کو بچانے میں گزر گئی۔ آج الگ مسئلہ ہے کہ ان کے نام لینے والے یا غوث آدم کے نام لینے والے ہم جیسے ہو گئے کہ نام تو ان کا ہم بڑے فخر سے لیتے ہیں، کردار ہمارے پاس نہیں ہے، جس کو اقبال کہتا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن، کہ عقابوں کا گھر جو ہے وہ کووں کے پاس آ گیا ہے، کوے کے اندر جرت نہیں ہوتی، لالچ ہوتی ہے، لالچ وہ پھر بندر بانٹ کرتا ہے، بندر بانٹ کرتا ہے، وہ لے دے کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مجھ پر کبھی خراب وقت بھی آ جائے۔ میں نے کہا کہ تجھ پر خراب وقت نہیں آئے تو میں پوچھتا ہوں کہ تو نبی کی سنت پر کب عمل کر گیا، کہ وہ احد کا دن تھا جب میرے آقا کا چہرہ بھی زخمی ہوا تھا۔ دین کے لیے امام الانبیاء کے دندان مبارک پر ضرب لگی اور دندان مبارک کا ایک تھوڑا سا حصہ شہید ہو گیا، چہرے مبارک پر زخم آئے، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے اٹھایا ہے۔ اگر کوئی حضور کے راستے پر چلنا چاہے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اسے ان راستوں سے آزمایا جائے گا، اور اگر جو نہیں چلنا چاہتا وہ اپنی راہ چلتا رہے۔ لیکن میرے دوستو آج المیہ یہ ہے کہ ہم دین کے لیے صحبت اور پریشانی اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس موضوع کو بیان کرنا بھی اپنی حد تک سمجھتے ہیں، ہم تو اس موضوع کو بولنا بھی اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کسی کے خلاف تقریر نہیں کر رہے، ہم ایک نظریاتی منشور پیش کر رہے ہیں، اس منشور کو ذہن میں رکھ کر اگر یہ سجدہ کرتے وقت کہا جائے سبحان ربی العالی تو پھر زبان پر لذت دیکھیے، دل میں چاشنی دیکھیے کہ خدا کے ذکر کی کبریائی کی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جب فرعون نے، قارون نے یہ دیکھا کہ بڑے بازار مجھے بدنام کیا گیا، اس نے کہا میں حضرت موسیٰ سے بدلہ لوں گا، ایک عورت کو تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ کے سامنے آئے گی۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر حقوق العباد، حقوق بیان کر رہے تھے کہ جھوٹی گواہی دو گے تو یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ قارون کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ فیصلہ صرف آپ کی امت کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا یہ سب کے لیے ہے۔ کہا یہ سب کے لیے. کہا سب کے لیے ہے. تو عورت مجھ سے کہہ رہی تھی موسیٰ کہ معاذ اللہ تم نے اس کے ساتھ یہ کیا اور وہ گویا کہ حاملہ ہوئی ہے, تو تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ سزا تم اپنے اوپر رکھو گے؟ حضرت موسیٰ نے مسکرا کے فرمایا کہ عورت تمہیں سامنے لے آؤ, اگر وہ کہہ دیتی ہے تو پھر معاملہ دیکھا جائے گا. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کی گئی, حضرت موسیٰ نے جب اس کی طرف دیکھا تو یہ موسیٰ کریم کا جلال تھا کہ اس کی زبان جھوٹ بولنے سے رک گئی, اس کی زبان جھوٹ بولنے سے رک گئی, اور وہ کہنے لگی موسیٰ میں تم پر بھی ایمان لائی, تمہارے رب پر بھی ایمان لائی. یہ قارون جھوٹا ہے, یہ کذاب ہے, اس نے مجھے لالچ دی تھی, حق تو یہ ہے کہ جو تمہارا چہرہ دیکھ کر میں دیکھ رہی ہوں. یہ کہنا تھا کہ قارون کے ماتھے پر بل آیا, یہ بل آنا تھا کہ قرآن کہتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض, ہم نے اس کو اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا کہ تیری گستاخی اب بہت ہو گئی. تو نبیوں کے خلاف بکواس کرنے والوں کا حال پھر یہ ہوتا ہے, وہ جب تک بکواس کرتا رہا اسے ڈھیل دی گئی, لیکن جب حضرت موسیٰ کے خلاف وہ آیا تو اسے زمین میں, یا اللہ ہم مرزائیوں کے دلال کا بھی یہ حال دیکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی چادر کو داغدار کرنے والے ان دشمنوں کا بھی حال دیکھنا چاہتے ہیں. میرے آقا کی سر کا تاج ہے ختم نبوت. میرے آقا کہتے ہیں کوئی شخص محل بنائے اور محل بڑا خوبصورت ہو, ایک اینٹ اس میں نہ لگائی جائے, گھومنے والے سیر کرنے والے اس کو دیکھ کر کہیں محل تو بہت خوبصورت ہے لیکن کاش ایک اینٹ یہ لگ جاتی تو اس کی خوبصورتی بحال ہو جاتی. حضور فرماتے ہیں وہ قصر نبوت ہے, اس کی آخری اینٹ زینت میں ہوں. ختم نبوت کو حضور نے اپنی عزت قرار دیا ہے. ختم نبوت کو حضور نے اپنی بولو بولو عزت قرار دیا ہے. محمد الرسول اللہ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت کے لیے حرمت کی وہ تمام تقاضے رکھے جائیں جو مسلمان ذات رسالت کے لیے رکھتا ہے, اس لیے کہ ختم نبوت میرے آقا کی زندگی کا سب سے عظیم شعبہ ہے. اگر اس کے مقابلے میں کوئی بدبخت ظالم ایسا شخص جس کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو زنا کرنے کی عادت تھی, کہتے ہیں کہ مرزا کثرت سے زنا کیا کرتا تھا, کہ ایسے دجال کو آپ نبی کہیں گے؟ بولو, ایسے دجال کو نبی کہا جائے گا جس کے بارے میں یہ لکھا ہو, جو اپنی لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے, میں صرف حوالے کے طور پر ریکارڈ ہو رہی ہے, گالی نہیں ہے جو اس نے لکھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. وہ لکھتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں, یہ لفظ اس نے لکھا ہے, یہ لفظ جو میں کہہ گیا ہوں اس کی عبارت پڑھ کر یہ اس نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کو آپ شریف آدمی کہہ سکتے ہیں؟ ایسی گالی دینے والوں کو آپ شریف آدمی کہہ سکتے ہیں؟ جو پوری زندگی شراب خوری اور جس کی پوری زندگی سود پر گزری ہو, جو انگریزوں کا دلال ہو, وہ شخص مسلمان کہلانے کا لائق نہیں, چاہے کہ ہم اس کو ایک شریف آدمی کہیں وہ ایک شریف آدمی کہلانے کا لائق نہیں, چاہے کہ ہم اس کو صاحب ایمان کہیں, اور لے لے کے اگر کوئی اس کو نبی کہے تو کیا ایسے پڑوسی کو آپ برداشت کریں گے؟ کیونکہ حضور کے مقابلے میں کسی کو نبی کہنا یہ حضور کی ذات پر تان تشنی ہے معاذ اللہ. کیا کوئی مسلمان حضور کے لیے ایسے گندے کلمات کہنے والے کو گوارا کر سکتا ہے؟ لہذا میرے دوستو یہ سیاسی مسئلہ نہیں, یہ مذہبی مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں, یہ مذہب کا مسئلہ ہے. ہم بھی سارے پیمانے اور مقیاس رکھتے ہیں کہ کس کا کتنا زور ہے کس کا زور نہیں ہے, لیکن یہ مسئلہ سیاست کا ہوتا تو میں کبھی ذکر نہ کرتا. یہ مذہب کا ہے, ہماری آن بان کا ہے, ہمارے سجدے اس سے وابستہ ہیں, ہماری آزانیں اس سے وابستہ ہیں, ہمارا کلمہ اس سے وابستہ ہے. اس سے اگر ہم وفا نہ کر سکے تو کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی. تو لہذا مال ہمیں اس چیز سے روکے گا, اولاد ہمیں اس چیز سے روکے گی, لیکن کامیابی یہ ہے کہ اگر ہم آخرت پر یقین رکھیں, ماں پر بھروسہ رکھیں, تو اولاد کو اولاد کی جگہ دیں گے, ناموس رسالت کو جو مرتبہ دینا ہے وہ ضرور دیں گے. لہذا آج کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ ختم نبوت پر مطالعہ کریں, ختم نبوت کا مطالعہ کریں. آنے والا وقت پاکستان مرزائیت کا ایک بہت بڑی یلغار ہمارے سامنے کھڑی کی جا رہی ہے, مسلمانوں کو ایڈ دے کر مرزائیوں کو پروان کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی تیار ہیں ہر مقابلے کے لیے انشاءاللہ. مناظرہ ہو مناظرہ, مبائلہ ہو مبائلہ, اس کے آگے تم جو بھی سمجھو اس کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد تم جو بھی سمجھو
اس کے لیے تیار ہے. لیکن الحمدللہ یہ ہم نے چہرے پر داڑھی مولوی بننے کے لیے نہیں رکھی ہے, یہ نبی پاک خاتم النبیین کی سنت سمجھ کے رکھی ہے. یہ سجدے جو ہم نے خدا کو کیے ہیں یہ نمازی غازی اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں کیے, یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم پر فخر کرتے ہوئے ہم نے کیے ہیں. الحمدللہ ہماری ہر سانس سانس انشاءاللہ ناموس رسالت کے لیے قربان ہے اور اس کا ہم برمنا اعلان کرتے ہیں. لہذا میرے مسلمانوں یہ مذہبی گوشہ ہے. قارون کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا اور اس کے سامنے دو گروہوں کو اس لیے لا کے رکھا کہ اگر آپ بھی اپنے آپ کو زندہ و جاوید بنانا چاہتے ہو, قیامت تک اپنا نام اپنے بزرگوں کا نام اللہ کی رضا کے لیے بلند رکھنا چاہتے ہو تو آؤ مل کر ختم نبوت کے اس جھنڈے کو تھام لو, اس کے تحفظ کے لیے اور اس پیغام کی حفاظت کے لیے جمع ہو جاؤ. تمہارا تعلق کسی بھی برادری سے ہو, کوئی بھی زبان بولتے ہو, لیکن محمدی برادری تو ایک ہی ہوا کرتی ہے, اس میں ساری برادریاں جمع ہو جاتی ہیں. محمدی برادری میں ساری برادریاں جمع ہو جاتی ہے, وہاں ایک ہی بولی بولی جاتی ہے, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. وہاں پر ایک ہی بولی بولی جاتی ہے, وہاں پر ایک ہی کلمہ کہا جاتا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لہذا میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے آج کی اس تقریب میں اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد کے حوالے سے کچھ بات حقوق العباد کی ہے, کچھ میں نے بات آپ کے سامنے مرتبہ ختم نبوت کی ہے. میں نے اپنا فرض آپ تک پہنچا دیا ہے, یہ وقت گواہ ہو گیا, میری کرامن کاتبین گواہ ہو گئے, آپ کی کرامن کاتبین گواہ ہو گئی, یہ رات کی تاریخی گواہ ہو چکی ہے, یہ وقت گواہ ہو گئے ہیں, یہ کلمات جو زبان سے نکل رہے ہیں گواہ ہو گئے ہیں. موت حق ہے. آج اگر ہماری عمر 35 سال ہے, 65 سال ہے, 25 سال ہے, 18 سال ہے, یہ کہیں نہ کہیں جا کر ختم ضرور ہوگی. 35 سال والا جیتا رہا کتنا جیے گا, 60 سال 65 سال, لیکن زندہ وہ رہے گا جو نبی کی شان بولتا رہے گا, اس کی قبر سے بھی خوشبو آئے گی, اس کی مٹی سے بھی خوشبو آئے گی, اس کے نام سے بھی خوشبو آئے گی. یہ نبی پاک اس کی خوشبو کیوں آئے گی, جس کے قبر میں مصطفیٰ آتے ہیں پھر اس کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے, اس کے نام سے بھی خوشبو آتی ہے, اس کے ذکر سے بھی خوشبو آتی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں جن اولیاء کا ہم نام لیتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق. مجھے بتائیے آج اگر غوث اعظم ہوتے تو کیا 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 لائے عمل پیش کرتے, مجھے آپ بتائیے. آج مجھے دل سے ثانی ہوتے اس دور میں کیا لائے عمل پیش کرتے ہیں. چلو میری جذباتی تقریر کی رہنے دو ایک طرف. میں پوچھتا ہوں شیخ شہاب الدین سہروردی ہوتے وہ کیا رائے پیش کرتے. میں پوچھتا ہوں امام عالی مقام سیدنا امام حسین آج ہوتے تو نانا کے ختم نبوت کے مرتبے کو بچانے کے لیے کیا لائے عمل پیش کرتے. آج امام حسین کا ذکر کرنے والوں آخری جملے توجہ سنیے, میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ اپنے آپ کو سنانے کے لیے غور سے سنیے. آج ہم امام عالی مقام کی نیاز تو ضرور کرتے ہیں, 10 روزہ مجالس مناتے ہیں, لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے یہ بات بتاؤ, آج ہم اپنے نام کے آگے نقشبندی لکھتے ہیں, آج ہم اپنے نام کے آگے قادری لکھتے ہیں, میں آپ سے بتاتا ہوں مجھے بتاؤ کہ امام حسین کربلا اس لیے گئے تھے کہ تم ذکر کی محفلیں سجاؤ, یعنی ان کا جانے کا مطلب یہ تھا کہ تم بعد میں میری بابا کرتے رہنا. غوث اعظم قدس سر العزیز کا سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس وقت کی سامری طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو جانا یہ اس لیے تھا کہ تم قادری 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 لکھ کر ایک جماعت ہی بناتے رہو. مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داوہ اللہ کا اپنی عزت اپنی شہرت سب ناموں سے رسالت کو قربان کر کر اکبر جیسے اس وقت کے سب سے بڑے فرعون کا مقابلہ کرنا صرف اس لیے تھا کہ تم ختم خواجگان اور اپنے آپ کو نقشبندی لکھتے رہو؟ نہیں, ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا کردار لو, جب تمہارے دور میں کوئی اکبر آ جائے, تمہارے دور میں اگر کوئی اکبر آ جائے, تمہارے دور میں اگر کوئی سامری طاقت آ جائے, تمہارے دور میں کبھی یزید آ جائے تو پھر تمہیں حسین بھی بننا پڑے گا, تمہیں شیخ عبد القادر بھی بننا پڑے گا اور تمہیں احمد سرہندی بھی بننا پڑے گا. اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ذکر اہل بیت تو لیا ہے, کردار ہمارے پاس نہیں آیا. اور اگر میں چشم تصور میں جا کر اس بات پر غور کرتا ہوں بالخصوص اس وقت جو عاشورے کی رات ہوتی ہے تو دل خجل خجل جاتا ہے اور اپنے آپ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آج بھی کربلا کے اندر میرا امام تنہا کھڑا ہوا ہے, آج بھی کربلا کے اندر امام تنہا ہے, آج بھی ان کے لیے رونے والے تو بہت ہیں, واہ واہ کرنے والے بہت ہیں, لیکن میرے امام کے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے.
یزید کے مقابلے کے لیے میرے امام کے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے، میرا امام آج بھی تنہا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کربلا سے امام علی مقام کو اپنے گھر لے آئے ہیں یا انہیں وہیں چھوڑ دیا ہے، یا ہم خود یہاں سے چل کر کربلا پہنچے بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ سوال ہمارے لیے دعوت فکر ہے، آپ بھی اس پر غور کریں، میں بھی اس پر غور کرتا ہوں۔ اور اگر بات نفی میں آتی ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں امام حسین کیا دینا چاہ رہے تھے اور ہم نے کیا لے لیا ہے، امام حسین ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے تھے اور ہم کیا سیکھ گئے، مجدد صاحب ہمیں کیا بتا رہے تھے اور ہم کیا لے آئے۔ یہ ہمیں غور کرنا پڑے گا، اس لیے قیامت کے دن ان کی بارگاہ میں شرف اور اکرام والا وہ ہوگا جو ان کی جرت کا پرتو ہوگا، جو ان کی کردار کا پرتو ہوگا۔ اگر نام امام حسین کا لیتے ہو تو پھر تو یزید کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ چاہے یزید تمہارا نفس ہو، وہ چاہے یزید تمہارا غصہ ہو، وہ چاہے یزید تمہاری ناجائز خواہشات ہو، چاہے وہ یزید تمہارے سامنے شیطان کی صورت میں ہو، یزید ایک کردار کا نام ہے۔ ہر گندی چیز کو یزید کہا جاتا ہے، خدا سے دور کرنے والی ہر شے کو یزید کہا جاتا ہے، اور اس کے سامنے ہر طاقت جو کھڑی ہو کر خدا کے نام لیتی ہے اس کو حسین کہا جاتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ہر میدان میں حسینیت کے پیغام کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں قارون سے بچا، قارون کی واہ واہ کرنے والوں سے بچا۔ مولا ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھ، اہل حق کی راہ میں صبر کرنے والا بنا، اہل حق کی راہ میں صدموں کو برداشت کرنے والا بنا۔ مولا ہمارے لیے دنیا کی کٹھن راہ کو آسان کر دے۔ مولا اے کریم تیرے دین کے خلاف جو اتنے مار کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ ہمیں تجھے راضی کرنے کے لیے کوئی کام اپنی بخشش کے لیے کرنے کا طریقہ اور توفیق مہیا فرما۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ تمام باتیں خدا را جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ رسمی طور پر نہیں پیش کی، یہ آج کے دور کا تقاضا ہے۔ میں چاہتا تو کوئی اور تقریر کر کے آپ کو اپنے آپ سے متاثر کرتا، لیکن نہیں، میں اپنے آپ سے آپ کو متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنا بھولا ہوا سبق اور آپ کا بھولا ہوا سبق اپنے آپ کو اور آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا، یہی میری غرض تھی۔ کسی پر تانو تشنی میرا مقصود نہیں تھا، نہ کسی کو ناراض کرنا مقصود تھا، نہ کسی کو راضی کرنا مقصود تھا۔ مقصود یہ تھا کہ مولا جن کا طریقہ تو نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی ہے، اب ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔